اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں، معاف کیجیے گا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانی کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات میں ابھی آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی۔ نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ پھر آپ سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے خبروں کا تیسرا بلیٹن اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پر ہوگا، اور سامعین آخر میں دعائے کمیل کے اقتباسات بھی آپ سامعین سن سکیں گے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام خلائق کو एक जगह जमा फरमाएगा, उसके बाद मुनादी नदा देगा कि ऐ अहले फजल कहाँ हैं। ये आवाज़ सुनकर कुछ लोग खड़े होंगे, फरिश्ते उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे आपका फजल क्या था। जवाब में वो कहेंगे जो हमसे राबता तोड़ देते थे हम उनसे सिला रहम करते थे, जो हमें मना करते थे हम उनके साथ बख्शिश से पेश आते थे, जो हम पर सितम करते थे हम उनके साथ गुज़श्त से काम लेते थे। तो इनसे कहा जाएगा कि सच कहा, आप लोगों ने सही काम किया, आइए जन्नत में दाखिल होते हैं। या समीन, अब समात फरमाइए, प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान फिर पेश किया जाएगा। प्रोग्राम आइए फारसी सीखिए।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान
अजीज सामीन, हफ्तावार प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, उम्मीद है कि हमारा आज का ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। گزشتہ ہفتے ایران اور ہندوستان کے درمیان مشترکہ کمیشن کا 20th اجلاس 8 May کو ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے ہندوستانی ہم منصب کی صدارت میں نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ پریس کانفرنس کے آغاز میں ہندوستانی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے ایرانی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط ہوا ہے اور ایسے موضوعات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی اور صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی اکتوبر 2024 میں روس کے شہر کازان میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے 26 اپریل کو ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے تہران اور نئی دہلی کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75th سالگرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ ہمارے قریبی تعاون اور گہری دوستی کی یاد دہانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو مناسب طریقے سے اجاگر کریں گے۔ جے شنکر نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی کشیدگی کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس راخچی سے کہا کہ آپ ایک ایسے وقت میں ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں کہ جب ہم 22 اپریل کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کا جواب دے رہے ہیں۔ اس حملے نے ہمیں 7 May کو سرحد پار دہشت گردی کے بنیادی انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ ہندوستانی حملے کو کامیاب اور مناسب قرار دیتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، تاہم اگر ہمارے خلاف فوجی حملے کیے گئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے سید عباس راخچی کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک قریبی ساتھی اور پڑوسی کے طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ صورتحال کو اچھی طرح سمجھیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سے فریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں منعقد ہوا۔ کابل اجلاس میں اقتصادی اور سیکورٹی تعاون اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق نے چینی نمائندے کے ہمراہ افغان وزیر تجارت سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حالیہ جنگی کشیدگی، سرحدی سلامتی، عوامی تحفظ اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے خطے میں قیام امن، مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور یک طرفہ جارحیت سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ اس اجلاس میں تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تعمیری بات چیت ہوئی، جبکہ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ نے جنگ بندی کے بارے میں کہا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی ہندوستان کے فوجی اقدامات کے رد عمل میں اور دفاعی اصول کے تحت انجام پائی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے برہموس میزائل مارے جانے اور پاکستان کی فضائی حدود کو ڈرون طیارے کے ذریعے خلاف ورزی کے بعد بنیان المرسوس کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان نے اس کارروائی کو شہریوں کی حفاظت اور قانونی حق دفاع پر مبنی نیز محدود اور متوازن قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے کارروائی بھی دفاع میں کی، ہندوستان نے پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی تھی۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان کے حملوں میں ہمارے 35 افراد مارے گئے، جبکہ ہندوستان کے 80 ڈرون طیارے گرائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نور خان شورکوٹ سکھر ایئرپورٹ پر ہندوستان کے حملے ہوئے ہیں، پاکستان جوابی کارروائی اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ ادھر ہندوستان نے پاکستان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے حملے پاکستان میں بقول اس کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی اعلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بعد نئی دہلی نے ان کے بقول پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ کشیدگی میں مسلسل اضافے کے بعد ہفتے کے روز دونوں ایٹمی طاقتوں نے جنگ بندی کے فیصلے کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ نئی دہلی اور اسلام آباد ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان سے پہلے بنیان المرسوس کے نام سے اسرائیل کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین شدید کشیدگی اور حملوں کے بعد پاکستان کی فوج نے 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب آپریشن بنیان مرسوس شروع کیا، جس میں ہندوستان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان نے اسے بڑا کامیاب آپریشن قرار دیا۔ تاہم ہندوستان نے کہا کہ پاکستان کے آپریشن کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس سے تقریباً 11 سال قبل فلسطین کی جہاد اسلامی کی عسکری ونگ سرایا القدس نے قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے خلاف سن 2014 میں 51 روزہ جنگ کو آپریشن بنیان المرسوس کا نام دیا تھا۔ اس آپریشن کا نام قرآن مجید کے سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرسوس۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ہند پاک کشیدگی میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے میزائل ٹکرانے کے مقام کا معائنہ کیا۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی ایک ٹیم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پہنچی، جہاں انہوں نے اس علاقے کا معائنہ کیا جہاں اسلام آباد کے مطابق ہندوستانی میزائل ٹکرایا ہے۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی ٹیم نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مظفر آباد پہنچ کر، جہاں پاکستان کے اعلان کے مطابق آج صبح ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا، پاکستان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان نے منگل کی رات حملوں میں نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور مرکز کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر بتایا گیا ہے کہ نئی دہلی میں اسکولی طلبہ کو فوجی ڈرل کے تحت حفاظتی اقدامات کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب اور کشمیر میں بدھ کے روز اسکول بند رہے۔ طالبان حکومت نے افغانستان بھر میں شطرنج کے کھیل پر مکمل پابندی عائد کر دی، جسے انہوں نے اسلامی شریعت کے تحت جوا قرار دیا ہے۔ افغان حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ شطرنج میں شرعی طور پر قابل اعتراض پہلو پائے جاتے ہیں جنہیں دور کیے جانے تک اس کھیل کو معطل رکھا جائے گا۔ افغان اسپورٹ ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان اتل مشوانی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شریعت کے مطابق شطرنج کو جوئے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اخلاقی ضابطۂ قانون کے تحت ممنوع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی قومی شطرنج فیڈریشن گزشتہ 2 سال سے غیر فعال ہے اور قیادت کے مسائل کا شکار ہے۔ کابل کے ایک مقامی کیفے کے مالک عزیز اللہ گلزادے، جو شطرنج مقابلوں کا انعقاد کیا کرتے تھے، انہوں نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کل نوجوانوں کے پاس مصروفیت کے مواقع کم ہیں، شطرنج ان کے لیے ذہنی تفریح کا ذریعہ تھا، اب یہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی واپسی کے بعد سے افغانستان میں خواتین پر تمام کھیلوں کی پابندی عائد کی جا چکی ہے اور مردوں کے کھیل بھی نشانے پر آ چکے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ نے ہندوستان کے تاجروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ہندوستان کے ایران، افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی مندوب آنند پرکاش سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ سیاسی اور تجارتی تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات امیر خان متقی نے ہندوستان افغان سفارتی اور تجارتی تعلقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اور بھارتیہ سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ امیر خان متقی نے ہندوستان سے افغان تاجروں، طلباء اور مریضوں کی ویزا سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت مختلف شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار مواقع موجود ہیں، جن سے بھارتی سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افغان میڈیا کے مطابق ہندوستانی مندوب نے افغانستان سے تعلقات کو اہم قرار دیا اور افغانستان کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی
اسلام ہے،
ان کے رشتے سے بڑھ کر رشتہ اسلام ہے،
ایک ہے مسلم سبھی قرآن کا پیغام ہے،
ایک ہے مسلم سبھی قرآن کا پیغام ہے،
ایک اللہ کے ہیں بندے ایک نبی کے امتی، جدا نہ ہو سکیں گے جانتے ہیں یہ سبھی،
ہم جدا نہ ہو سکیں گے جانتے ہیں یہ سبھی،
دین کے غازی ہیں ہم، دین کے غازی ہیں ہم، اسلام کے شہدائی ہیں
ہم، مسلمان ایک ہے
بس نبی کا ذکر ہو تسبیح خدا کے نام کی،
بس نبی کا ذکر ہو تسبیح خدا کے نام کی،
یوں تو اس کی ذات سے ناشنا کوئی نہیں،
یوں تو اس کی ذات سے ناشنا کوئی نہیں،
بس وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی نہیں،
بس وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی نہیں،
ہر جگہ جلوہ گری ہے بس اسی معبود کی،
ہر جگہ جلوہ گری ہے بس اسی معبود کی،
التجا اس نے سنی یعقوب کی داؤد کی،
التجا اس نے سنی یعقوب کی داؤد کی،
مشکلوں کام آئی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے، تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے، تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔
من کتابم را به احمد داده ام۔
جی ہاں، اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
کتابم،
جی کتابم، من کتابم را بے احمد دادیم، کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد۔
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ او کتابش را بے برادرش داد،
کتابش،
جی اس میں ضمیر متصل شین ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام۔
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے، من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے۔
کتابت،
جی ضمیر متصل تے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ جی کتابم،
इसकी ज़मीर मुत्तसिल अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगी?
किताब मन।
जी, यहाँ मीम की जगह मन ज़मीर मुत्तसिल है और ये जमा के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुई है। किताबत, जी, इसकी ज़मीर मुत्तसिल ते है और इसकी जमा क्या बनेगी?
किताबतान।
जी हाँ, यहाँ पे ते की जगह तान का इस्तेमाल हुआ है और ये जमा है ज़मीर मुत्तसिल ते से। किताबश,
किताबशान।
जी हाँ, यहाँ ज़मीर मुत्तसिल वाहिद शीन है कि जिसकी जमा शान है, किताबशान, यानी उनकी किताबें या उनकी किताब। मुलाहजा किया आपने कि फारसी में ज़मायर मुत्तसिल की जमा मौजूद है और अब इन ज़मायर की मदद से आइए कुछ मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं।
किताब मन,
हमारी किताब, किताब मन।
किताब तन,
तुम्हारी या तुम लोगों की किताब, किताब तन।
किताब शान,
उनकी या उन लोगों की किताब, किताब शान। सामिन, यहाँ किताब की जगह कुछ और चीज़ों की मिसाल भी पेश की जा सकती है, लेकिन पहले आइए अल्फाज और मानी नोट कीजिए।
گزرنامه
پاسپورت
عکس
فوتو
کیف
پرس
قلم
مداد پنسل
دفتر
کاپی
پوشه
فایل یا فایل کور
اتاق
کمرہ
صندلی
کرسی
کفش
یعنی جوتے۔ سامعین، اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں۔
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ،
عکستان،
تمہارے فوٹو،
اتاقشان،
ان کا کمرہ۔ سامن، ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں۔
گزرنامه من سیاسی است،
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است،
آپ کے فوٹو بڑے ہیں۔
اتاقشان کوچک است،
ان کا کمرہ چھوٹا ہے۔ سامعین، آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ جی،
گزرنامه من سیاسی است،
یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است،
یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں۔
اتاقشان کوچک است،
یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے۔ یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوب تمرین کیجیے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ قائم رضوی حاضر ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ کسی غیر جانبدار ملک میں ہندوستان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہندو پاک سفارتی کشیدگی کے درمیان وزیر اعظم پاکستان کا بیان۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کی تعداد 53,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,22,000 سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل بھوک کو اسلحہ بنا کر غزہ کے مکینوں کو جبراً نقل مکانی کروانے کے درپے ہے۔ غزہ پر صہیونی جارحیت میں مزید دسیوں شہید و زخمی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت سے دی جانے والی دھمکی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاہم ایران کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف صہیونی حملے کے بارے میں اسرائیل کے منصوبے کا امریکی حکام کی جانب سے انکشاف ایک خطرناک مسئلہ ہے، جس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی جانب سے مذمت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سلسلے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور آئی اے ای اے کے سربراہ کو مراسلے ارسال کر دیے گئے ہیں، اور ان سے نیز عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی خطرناک اقدام کو روکیں، کیونکہ ایسی صورت میں ایران دفاعی اقدامات اور دندان شکن جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ تہران ایرانی عوام اور قومی مفادات کے دفاع میں نہایت ہی سنجیدہ ہے، اور ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ایرانی ماہرین کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور ایران کا مسلمہ حق بھی ہے جو ایرانی قوم کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ایران کے لیے ایک اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی کوئی درآمد شدہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ایرانی ماہرین کی محنت کا نتیجہ ہے، اسی لیے یہ ایرانی عوام کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ہم نے یورینیم کی افزودگی کی وجہ سے کئی سالوں تک عالمی پابندیاں برداشت کیں، اور ایرانی عوام نے اس راہ میں بے پناہ مشکلات جھیلی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے کئی ممتاز سائنسدان صرف اس منصوبے میں شامل ہونے کے باعث دہشت گردی کا نشانہ بنے اور شہید ہوئے۔ یوں یہ معاملہ ہمارے لیے ایک گہرے جذباتی اور قومی وقار و حیثیت کا مسئلہ ہے، جسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے حالات کے ذمہ دار ایران نہیں بلکہ امریکہ اور یورپی ممالک ہیں۔ امریکہ نے ایک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ یورپی ممالک اس خلا کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران نے اپنے تمام تر وعدوں کی پاسداری کی ہے، لیکن جب ہمیں اقتصادی فوائد نہیں ملے تو ہم نے بھی بتدریج اپنی ذمہ داریوں میں کمی کی۔ سید عباس عراقچی نے یورپ کی جانب سے اسنیپ پیک کے استعمال کی دھمکی کو غیر منطقی قرار دیا، اور کہا کہ یہ اقدام نہ صرف قانونی اور سیاسی اعتبار سے بے بنیاد ہے بلکہ ایک بہت بڑی غلطی بھی ہے۔ اگر یورپ اس راہ پر چلتا ہے تو اسے اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس بارے میں یورپی ممالک سے بات کی ہے اور انہیں خبردار کر دیا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے جن کی ذمہ داری یورپ کو قبول کرنا ہوگی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ جاری بالواسطہ مذاکرات کے اگلے دور کے وقت اور جگہ کے تعین کی خبر دی ہے۔ ایران نے عمان کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ پانچویں دور کی بالواسطہ بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ مذاکرات کل بروز جمعہ 23 مئی کو اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو تہران نے قبول کر لیا ہے، جس کے تحت مذاکرات کا پانچواں دور کل جمعے کو ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم پر پوری طرح سے پرعزم ہے اور وہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی، یورینیم کی افزودگی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایرانی قوم کے حقوق و مفادات کے دفاع میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گی۔ اس سے پہلے عمان کے وزیر خارجہ نے اپنی ایکس پوسٹ میں پانچویں دور کے مذاکرات کے وقت اور مقام کے بارے میں خبر دی تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اب تک بالواسطہ بات چیت کے چار دور ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ مسقط اور کچھ روم میں ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات کا مرکزی موضوع ایران کا جوہری پروگرام اور طے شدہ جامع ایٹمی معاہدے کے تحت امریکی پابندیوں کا خاتمہ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد نئی دہلی کے ساتھ کسی غیر جانبدار ملک میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ چین میں مذاکرات پر ہندوستان تیار نہیں ہوگا، لیکن یہ مذاکرات سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر، پانی، دہشت گردی اور تجارت وہ موضوعات ہیں جن پر پاکستان اور ہندوستان کے مابین قومی سلامتی مشیران کی سطح پر گفتگو ہوگی۔ اس بیان پر ہندوستان کی سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان عسکری کشیدگی رک جانے کے باوجود سفارتی کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سفارتی کشیدگی جاری ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کے ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع نے کہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے سفارتی اہلکار کو سفارتی آداب کے منافی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ہندوستانی ناظم امور کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ شفقت علی خان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی ناظم الامور کو سفارتی اہلکاروں کو سفارتی آداب کے منافی سرگرمیوں سے روکنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ہندوستانی وزارت خارجہ نے بھی پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے کر ہندوستان چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ہندو پاک جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ مسلسل پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی رکوانے کا اپنا دعویٰ دہرا رہے ہیں، لیکن اس پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہیں، جو حیران کن ہے۔ کانگریس نے استفسار کیا کہ بی جے پی حکومت اس پر رد عمل کیوں نہیں دے رہی ہے۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم امریکی صدر کی طرف سے بار بار کہی جا رہی باتوں پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ انہوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر پر بھی سوال اٹھایا ہے کہ وہ بقول ان کے اپنے دوست امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے ڈونالڈ ٹرمپ کے دعووں کی حمایت میں بیان اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے لیے غیر جانبدار مقام کے بارے میں کہی گئی باتوں پر مکمل طور پر خاموش کیوں ہیں؟ خیال رہے کہ ہندوستان ابھی تک ہمیشہ کشمیر سمیت پاکستان کے ساتھ اختلافی مسائل میں کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت سے پرہیز کرتا رہا ہے، تاہم اس بار ہندوستان کی مرکزی بی جے پی حکومت نے کچھ مختلف رویہ اختیار کر رکھا ہے جس پر اسے اپوزیشن کی جانب سے سخت اعتراض اور سوالات کی بوچھار کا سامنا ہے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 53,760 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اب تک 1,22,200 کے قریب فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے گزشتہ صرف 24 گھنٹوں کے دوران مزید 100 سے زائد فلسطینی باشندوں کو شہید کر ڈالا، جبکہ بمباری اور گولے باری کی بعد تباہ حال طبی مراکز میں تقریباً 250 زخمیوں کو لایا گیا۔ فلسطین الیوم نے وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ رواں برس 18 مارچ کو شروع ہونے والی دوسری مرحلے کی صہیونی دہشت گردی کے نتیجے میں 3,600 سے زائد فلسطینی باشندے شہید اور کم از کم 10,156 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ شہیدوں اور زخمیوں میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہزاروں ایسے بھی فلسطینی باشندے ہیں جن کے جنازے ملبے میں دفن ہو گئے ہیں۔ درین اثنا غزہ میں 11 ہفتوں کی ناکے بندی کے بعد 90 امدادی ٹرک داخل ہونے کے باوجود غاصب صہیونی حکومت نے امدادی سامان کی تقسیم کی اجازت نہیں دی ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی امدادی ایجنسی انروا کے مطابق غزہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر 2,00,000 افراد کے لیے خوراک، 16,00,000 افراد کے لیے ادویات اور دیگر امدادی اشیاء کا اسٹاک غزہ میں داخل ہونے کا منتظر ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے مکینوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی ایک خطرناک سازش کی بابت خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں صہیونی حکومت کے بہیمانہ اور اندھا دھند حملے بدستور جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں امداد کی تقسیم کا نیا منصوبہ بلیک میل کرنے اور علاقے کی آبادی کو جبری بے گھر کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے، اور یہ بین الاقوامی انسان دوستانہ قوانین کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں خون خرابے کے باعث پیدا ہونے والی انسانی بحران کے بعد صہیونی حکومت نے انسانی امداد کی تقسیم کے بہانے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کا مقصد غزہ کے لوگوں کو زبردستی بے گھر کر کے نقل مکانی کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ صہیونی حکومت کے اس بہیمانہ رویے کے ہاتھوں صہیونی حکومت کے اس بہیمانہ رویے اور اس کے ہاتھوں بین الاقوامی ضابطوں کی علل اعلان خلاف ورزی پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے بھوک کو بلیک میل کرنے کا ہتھیار بنا لیا ہے، اور امداد کی تقسیم کو اس نے اپنے سیاسی مقاصد سے جوڑ دیا ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل پر پابندی عائد کرنا بین الاقوامی انسانی قوانین اور جنیوا کنونشن کی صریح خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب غزہ کے مکینوں کے خون سے ہولی کھیلے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور صہیونی دہشت گرد آج صبح سے اب تک کم از کم 14 فلسطینیوں کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر چکے ہیں، جبکہ متعدد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مختلف علاقوں کو اپنے فضائی اور توپخانے کے حملوں کا نشانہ بنایا۔ غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک کارواں پر فائرنگ کرنے کے بعد غاصب صہیونی حکومت عالمی برادری کی سخت تنقید کے نشانے پر آ گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، ہالینڈ، آئرلینڈ، اسپین، اٹلی، بیلجیم، ترکیے اور عرب ممالک نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے صہیونی حکومت سے وضاحت طلب کی ہے۔ فرانس نے غیر ملکی وفد پر فائرنگ کو ناقابل قبول بتایا ہے، جبکہ جرمنی کی وزارت خارجہ نے فائرنگ کے واقعے پر صہیونی حکومت سے وضاحت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اٹلی نے جنین فائرنگ واقعے پر صہیونی ٹولے کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ اسپین نے صہیونی سفیر سے وضاحت طلب کرتے ہوئے ذمہ داری طے کرنے کی مانگ کی ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے بھی واقعے کی پرزور مرمت معاف کیجیے گا ترک وزارت خارجہ نے بھی واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے معاملے کی فوری جانچ کرنے اور ذمہ داروں کا پتہ لگانے کی مانگ کی ہے۔ جنین فائرنگ واقعے پر فلسطین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر سفارتی وفد کو نشانہ بنایا۔ خیال رہے کہ 20 سے زائد ملکوں کے سفارتکار اور نمائندے گزشتہ روز مغربی کنارے کے جنین علاقے میں انسانی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے۔ اور اسی کے ساتھ عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ہماری آج کی نشریات کا آخری پروگرام۔ تو سامعین، اب آپ سماعت فرمائیے ہماری آج کی اس مجلس کا آخری پروگرام، اندازِ جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اندازہ جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چند دن تک جھڑپیں رہیں، اور ان جھڑپوں کو اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو دراصل یہ مشرقی اور مغربی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ چینی اور مغربی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی جنگ تھی۔ اس میں کس کا پلڑا بھاری رہا، کس کی برتری جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ اس حوالے سے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کون کون سی ٹیکنالوجی کا ٹکراؤ ہوا اور کس نے کس طرح سے ہتھیاروں کو استعمال کیا۔ جو ہتھیاروں کی برآمدات میں ہندوستان اور پاکستان کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے، دوسرے ملکوں نے جو برآمدات کی ہیں پوری دنیا کے اندر، اگر اس کا حصہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں تقریباً 33% کے قریب امریکی ہتھیاروں کا شیئر تھا پوری دنیا کے اندر، اور تقریباً 38% روس کا، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کا اس میں حصہ جو ہے تقریباً 6% تھا، اور چین کا تقریباً کہہ سکتے ہیں 1-2%، اور دیگر ممالک کا حصہ 12-13% کے قریب یہاں پر بنتا تھا۔ یہ 90 میں، اور 2000 کی دہائی میں اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے جو ہے وہ روس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تقریباً 38% کا ہدف حاصل کیا تھا ہتھیاروں کی برآمدات کے اندر، اور روس کا حصہ کم ہو کر 35% سے کم رہ گیا تھا۔ فرانس کا حصہ دیکھیں تو پھر تھوڑا سا کم ہوا۔ چین نے سن 2000 میں دیکھا جائے تو تھوڑی سی ترقی کی ہے، اور اس میں اس کا عالمی طور پر حصہ تقریباً 3% سے زیادہ بنتا ہے، اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ان کا حصہ تقریباً جو ہے وہ 20% کے قریب رہا ہے۔ اور اگر ہم 2010 کی دہائی میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو ہے ہتھیاروں کی برآمدات میں کمی واقع ہوئی، لیکن امریکہ کا حصہ جو ہے وہ سب سے زیادہ رہا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے تقریباً 30% ہتھیار برآمد کیے پوری دنیا میں، اور روس کا حصہ جو ہے وہ تقریباً 25-26% کے قریب تھا، اور فرانس نے بھی اس میں ترقی کی، اس کا حصہ جو ہے تقریباً 7-8% رہا، اور چین ترقی کرتے ہوئے 5% سے اوپر گیا، اور بقیہ ممالک نے تقریباً 27-28% جو ہے وہ ہتھیار برآمد کیے۔ یہ 2010 کی بات ہے، اور اگر 2020 کی دہائی کو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں امریکہ جو ہے وہ ٹاپ پر ہمیں نظر آتا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ 37-38% کے قریب امریکی برآمدات اسلحے کی پوری دنیا میں یہ رہی ہیں، اور روس کا حصہ کافی حد تک جو ہے اس میں کم ہوا ہے، 20% سے کم ہوا۔ فرانس نے اس میں ترقی کی اور 10% سے اوپر گیا، اور چین جو ہے تھوڑا سا اس میں کمی آئی، اور یہ 2010 کی دہائی کی نسبت 2020 میں تھوڑی سی برآمدات اس کی کم رہی، اور دوسرے ممالک جو ہیں ان کی برآمدات 20% سے زیادہ تھی۔ 2024 تک اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سب سے اوپر ہمیں دکھائی دیتا ہے ہتھیاروں کے برآمدات میں، اور 40% کے قریب برآمدات پوری دنیا میں ہتھیاروں کی امریکہ کی رہی ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کم جو ہے وہ روس رہا ہے، اور 15% سے زیادہ تھوڑی سی اس کی رہی ہیں، اور جو فرانس ہے وہ تقریباً برابر چلا ہے پچھلی دہائی کی نسبت، چین نے تھوڑا ترقی کی، اور جو دیگر ممالک ہیں ان کا حصہ تقریباً اتنا ہی رہا ہے۔ یہ دنیا کی ہتھیاروں کے برآمدات میں جو حصہ ہے دوسرے ملکوں کا، اس کے حوالے سے تھی۔ اگر جی ہاں، اب دنیا کو چھوڑ کر جو ہے اب ہم ہندوستان اور پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کو کون سے ممالک زیادہ ہتھیار فراہم کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اور اگر اس میں روس کا حصہ دیکھا جائے تو 36% ہندوستان کے ہتھیار روس فراہم کرتا ہے، اور 5% پاکستان روس سے ہتھیار خریدتا ہے۔ اس کے بعد ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ تقریباً 13% ہندوستان کو، اور 10% جو ہے اس کے ہتھیار پاکستان کے لیے ہیں، تو پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں امریکہ سے لیتے ہیں۔ اگر چین کی بات کی جائے تو ہندوستان نے 3% ہتھیار چین سے درآمد کیے ہیں، اور چین نے پاکستان کے جو ہتھیار ہیں 70% پاکستان کے ہتھیار چین سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرانس کو دیکھا جائے تو فرانس سے صرف ہندوستان نے ہتھیار خریدے ہیں، اور ہندوستان کے ہتھیاروں کا تقریباً 29% فرانس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کے ہتھیار بھی صرف ہندوستان کو ملے ہیں، اور ہندوستان کے ہتھیاروں میں اسرائیل کے ہتھیاروں کا حصہ جو ہے وہ 10% ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ترکیہ کی، تو ترکیہ سے صرف پاکستان نے ہتھیار خریدے ہیں، ہندوستان نے نہیں خریدے۔ 8% پاکستان کے ہتھیار ترکیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور دیگر ممالک جو ہیں انہوں نے 5% ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور 7% جو ہے وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان ممالک کی بات ہے جو پاکستان کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ اگر اگلی تصویر دیکھیں، پاکستان اور ہندوستان کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ جی ہاں، گزشتہ جو جھڑپ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ان میں جو دو اہم ترین طیارے استعمال ہوئے، جنگی جہاز استعمال ہوئے، جس کا پوری دنیا میں چرچا تھا، ایک جو پاکستان نے استعمال کیا J-10C، اور جو ہندوستان نے استعمال کیا رافیل۔ J-10C جو ہے وہ چائنا کا تیار کردہ طیارہ ہے، جو 4.5 جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، اور رافیل جو ہے وہ فرانس کا تیار کردہ طیارہ ہے، وہ بھی 4.5 جنریشن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر ہم دونوں کا تقابل کریں تو J-10C کے جو پروں کی چوڑائی ہے وہ 9.75 میٹر ہے، اور رافیل کے جو پر ہیں ان کا پھیلاؤ جو ہے 10.8 میٹر ہے۔ اور اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو لمبائی میں J-10C تھوڑا سا زیادہ ہے، 16.9 میٹر لمبائی ہے، جبکہ رافیل کی لمبائی جو ہے 15.3 میٹر ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی ہائٹ کی، تو 5.43 ہائٹ ہے J-10C کی، اور 5.34 میٹر ہائٹ ہے رافیل طیارے کی۔ اور اگر جو ہے وہ ان کے وزن کی بات کریں تو خالی اس کا وزن J-10C کا جو ہے وہ 8,840 کلوگرام ہے، جبکہ رافیل کا خالی طیارے کا وزن جو ہے 10,300 کلوگرام ہے۔ اور اگر یہ جو ہتھیار لے کر جاتے ہیں اس میں ان کی میکسیمم جو وزن ہے ان کا وہ J10C کا 19,277 کلو گرام ہے اور اس کے مقابلے میں رافائل کا 24,500 کلو گرام ہے. یہ تو ان کی تھی خصوصیات. اور جو انہوں نے استعمال کیے ہیں ہتھیار اس پہ اگر نظر ڈالی جائے تو جو اہم ترین ہتھیار استعمال کیا ہے J10C نے وہ PL-15 میزائل ہے جو J10C نے استعمال کیا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی میزائل کے ذریعے سے جو مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے اس نے J10C نے رافیل طیارے کو تباہ کیا ہے اگر یہ خبر درست ہو. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو رافیل طیارہ ہے اس نے بھی جو میزائل یہ استعمال کرتے ہیں ASMP-A ہے, یہ بھی اہم میزائل ہے, لیکن دونوں کی رینج میں تھوڑا سا فرق ہے. رافیل کے میزائل کی رینج کم ہے اور J10C طیارہ جو ہے اس کے میزائل کی رینج تھوڑی زیادہ ہے, اور اسی حوالے سے اس کو تھوڑی سی میزائل کے حوالے سے رافیل پر برتری حاصل ہے. اس کے علاوہ ان کے رڈار سسٹم بھی ہے, دونوں کون کون سے رڈار سسٹم استعمال کرتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان نے اس جھڑپ کے دوران جو جو میزائل اور ایئر ڈیفینس سسٹم استعمال کیے ہیں اس کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا گیا ہے. اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو اس نے اسکیلپ اسٹون شیڈو میزائل استعمال کیا ہے جو فرانس اور برطانیہ کا تیار کردہ ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان نے PL-15 میزائل استعمال کیا تھا جو چین کا تیار کردہ ہے, اور ہندوستان نے میزائل استعمال کیے تھے سپر سونک میزائل برہموس, وہ ہندوستان کا تیار کردہ تھا, البتہ روس کے تعاون سے تیار کیا. اور اس کے مقابلے میں پاکستان نے جو فتح 2 میزائل اور فتح 1 میزائل استعمال کیا ہے وہ پاکستان کا اپنا تیار کردہ ہے, اور جو ایک اور میزائل استعمال کیا ہے ہندوستان نے وہ آسم ہیمر ہے جو فرانس کا تیار کردہ ہے اور فتح پاکستان کا تیار کردہ ہے. جو اینٹی میزائل سسٹم ہے وہ اگر دیکھیں تو ہندوستان نے S-400 استعمال کیا تھا جو روس کا تیار کردہ ہے, بہت ہی مشہور سسٹم ہے, اور دوسری طرف پاکستان نے جو استعمال کیا تھا HQ-9B ایئر ڈیفینس سسٹم, یہ چین کا تیار کردہ میزائل سسٹم ہے. جی ہاں, وہ میزائلوں کی بات تھی, ایئر ڈیفینس کی بات تھی. اب جو ویپنز استعمال کیے ہیں دونوں ملکوں نے, جو طیارے استعمال کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں. ہندوستان نے جو طیارہ استعمال کیا رافیل, یہ ڈسالٹ رافیل کمپنی کا بنایا ہوا تھا, فرانس کی کمپنی کا, اور اس کے علاوہ MiG-29 یہ روس کا تیار کردہ تھا, اور سکھوئی SU-30 یہ بھی روس کا تیار کردہ طیارہ تھا. تین طیارے ہندوستان نے اس جھڑپ کے دوران استعمال کیے, جبکہ پاکستان کی طرف سے 2 طیارے جنگی طیارے استعمال کیے گئے. ایک JF-17 تھنڈر ہے جو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے, اور دوسرا جیسے میں نے پہلے کہا کہ J-10C طیارہ یہ چین کا مکمل طور پر تیار کردہ ہے جس کو پاکستان نے خریدا اور پھر اس جنگ میں استعمال کیا. گویا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی پاکستان اور ہندوستان نے ہتھیار استعمال کیے ہیں, پاکستان نے مشرق کے تیار کردہ ہتھیاروں سے زیادہ تر استفادہ کیا ہے اور وہ چین کے تیار کردہ ہیں. ہندوستان نے جن ہتھیاروں کو استعمال کیا ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فرانس کے تیار کردہ ہیں, روس کے تیار کردہ ہیں اور اسرائیل کے تیار کردہ ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ دونوں ٹیکنالوجیوں نے کس طرح ایک دوسرے کو چیلنج کیا ہے, اور کون اپنی برتری دکھانے میں کامیاب رہا ہے اور کون جو ہے وہ اس میں تھوڑا ناکام دکھائی دیا ہے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اس حوالے سے ایک رپورٹ کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے.
پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ چینی طیارہ J-10C بنانے والی کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ رافال طیارہ بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈیسو ایویشن کے شیئرز میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ دعوے ایسے وقت سامنے آنا شروع ہے جب پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے 6 اور 7 مئی کے درمیان یہ شب 3 رافال سمیت 5 ہندوستانی طیاروں کو مار گرایا, اگرچہ ہندوستان کی جانب سے طیارے گرنے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. تاہم گزشتہ دنوں ان دعووں پر انڈین ایئر مارشل اے کے بھارتی کی جانب سے صرف اتنا کہا گیا کہ نقصانات لڑائی کا حصہ ہیں.
بی بی سی ویریفائی نے 3 ایسے ویڈیوز کی تصدیق کی جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان میں نظر آنے والا ملبہ ایک فرانسیسی ساختہ رفال طیارے کا ہے جو انڈین فضائیہ کے ذریعے استعمال ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ نے ایرو اسپیس انڈسٹری میں ٹیکنالوجی اور تربیت کی برتری کو اجاگر کیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جھڑپوں کے دوران پاکستانی چینی ساختہ طیاروں سے مبینہ طور پر ہندوستان کے پاس موجود فرانسیسی ساخت کے طیاروں کو گرایا تو دنیا نے پہلی مرتبہ چینی ٹیکنالوجی کی جھلک دیکھ لی۔ برطانیہ کے مشہور اخبار ڈیلی ٹیلیگراف نے لکھا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں یورپ کی ٹیکنالوجی چین کی ٹیکنالوجی سے شکست کھا گئی۔ اب تک دیگر شعبوں میں چینی ٹیکنالوجی کی برتری کے آثار دکھائی دے رہے تھے، تاہم یہ تاثر موجود تھا کہ حربی ٹیکنالوجی میں چین امریکہ اور یورپ سے بہت پیچھے ہے۔ اس کا فیصلہ تبھی ہو سکتا تھا جب کوئی میدان سجے اور اس ٹیکنالوجی کا عملی امتحان ہو۔ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ نے یہ موقع فراہم کر دیا۔ چین نے اس میدان میں بھی اپنی برتری ثابت کر دی، یہ بات یقیناً مغرب کے لیے باعث تشویش ہے۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ جیرمی فلیمنگ نے کہا ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑھتی برتری مغربی ممالک کے لیے ایک فوری مسئلہ ہے جنہیں اپنے اثر و رسوخ اور اقدار کے دفاع کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی میڈیا نے یہ بھی اعتراف کیا کہ چینی ساخت کے J-10C طیارے اور PL-15 میزائلوں نے ہندوستانی فضائیہ کے کئی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنا پہلا بڑا جنگی تجربہ کامیابی سے مکمل کیا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین سے حاصل کیے گئے فضائی دفاعی نظام، ڈرونز اور ہائپر سونک میزائلوں نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دی ہے، اور چین کے تعاون سے تیار کیے گئے پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ بڑی قوتوں کو اگر اپنی حربی قوت کو کہیں آزمانا ہے تو میدان جنگ بہرحال غریب اور پسماندہ قوموں کو ہی بننا ہے۔ یہ میدان پاکستان اور ہندوستان ہوں گے یا عراق اور افغانستان، ان ممالک کو یہ قوتیں اسلحہ بیچیں گی اور ان کے عوام پر اپنے ہتھیار آزمائیں گی۔ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی سب سے زیادہ آمدنی اسی اسلحہ کی انڈسٹری سے ہی ہے۔ پاکستان کے پاس چینی ٹیکنالوجی ہے اور ہندوستان کے پاس فرانسیسی۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی غربت اور افلاس سے دوچار ہیں، اس کے باوجود دونوں ممالک بڑی طاقتوں سے اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید رہے ہیں۔
اسی موضوع پر گفتگو کے لیے جوائن کیا ہے جناب فیصل محمد خان صاحب نے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ فیصل خان صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
جی بہت بہت شکریہ فیصل خان صاحب۔ فیصل محمد خان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو عام طور پر چائنا کی پروڈکٹ کے بارے میں ایک تصور تھا کہ بہت ہی سستی قسم کی اور کاپی ہوتی ہیں چیزیں اور اس میں ہائی ٹیک جو ہے اس کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اس کے مقابلے میں مغربی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، بہت پیش رفتہ ہے، ترقی یافتہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان درست ہے کہ میدان تھے، لیکن ٹکراؤ جو ہے وہ چینی ٹیکنالوجی اور مغربی ٹیکنالوجی کا تھا۔ تو ایک عام تصور سے ہٹ کر کیا چینی ٹیکنالوجی نے اپنی برتری مغربی ٹیکنالوجی پہ اس میدان میں ظاہر کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، بلا شبہ آپ کا خیال بالکل درست ہے، اور آپ نے جو ابھی حالیہ پاکستان بھارت کے درمیان ایک جھڑپ کا جو ذکر کیا اس کو آپ کا تجزیہ بھی بالکل درست ہے۔ ساری دنیا بھی اس کو ایک اسی پیرائے میں دیکھ رہی ہے کہ یہ درحقیقت جو ہے مغرب کے اور چین کے ہتھیاروں کی ایک ٹیسٹنگ کا میدان تھا۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بہت اچھی کی مثال یہ دی کہ بڑی طاقتیں جو ہیں اپنے ہتھیاروں کے ٹیسٹنگ کے لیے یا اپنے ہتھیاروں کی آزمائش کے لیے کیسے ممالک کا انتخاب کرتی ہیں۔ دیکھیے، ماضی قریب کے اندر امریکہ نے دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار فروخت کیے تھے، اور امریکہ کی بھرپور یہ کوشش رہی تھی کہ وہ اسلحے کی مارکیٹ کو اپنے پاس رکھے، کیونکہ دنیا میں بڑی طاقتوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے ہتھیاروں کی مارکیٹ پر اپنی سبقت رکھیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ چائنا کے جو پروڈکٹس ہیں، اصل میں چائنا نے کچھ چیزیں اپنی سستی تو بیچی، لیکن یہ بات شاید لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ دفاعی حوالے سے چین نے اپنی چیزوں کو بہت زیادہ مضبوط بنایا۔ ایک چائنی مینوفیکچرر سے اس حوالے سے کچھ ایک چند سال پہلے جو گفتگو ہوئی اس حوالے سے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو دفاعی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کوشش یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اور مؤثر ہو، جبکہ دوسری چیزوں کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سستی ہو۔ تو یہ ایک بلا شبہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور جہاں تک ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اس وقت جہاں تک آپ نے بات کی آپ کے مہمان سلمان نے مارکیٹ کی، یہ بات بالکل درست ہے. ہتھیاروں کی اس وقت جو عالمی خرید و فروخت پر جو نظر رکھتے ہیں ادارہ ہے انٹرنیشنل اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس، اس نے بھی ابھی یہ کہا ہے کہ اس وقت جو چائنا کے جو ہتھیار ہیں وہ ساری دنیا میں اس وقت ان کی برآمدات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور چائنا کو بہت زبردست آرڈر مل رہے ہیں، اور مغرب کے جو ہے نا اس وقت جو ہے بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو مغرب کے ہتھیار ہیں خاص طور پر امریکہ کے علاوہ بھی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب جب سے یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کے بعد سے بہت زیادہ جو ہے ایک پینک کریٹ، میں پینک دیکھ رہا ہوں کریشن ہوئی ہے یا یورپ کے اندر خصوصی طور پر امریکہ میں. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی چیز کو شاید غالباً دیکھتے ہوئے آج فوری طور پر امریکہ نے منٹ من کا ایک وہ کیا ہے، منٹ مینیو آئی سی بی ایم جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ وہ گولڈن ڈوم سسٹم بھی بنا رہے ہیں جو کہ ہائی پرسونک اسرائیل کو اس کا دفاعی سسٹم ہوگا. تو ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اور بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ چائنا جو ہے دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس وقت مغرب پر اور امریکہ پر بھاری ہے، اس میں کوئی شک.
فیصل محمد خان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ چینی ہتھیاروں نے پاکستان کے توسط سے اپنی برتری ثابت کی، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور کی ایک جنگ بھی اس موقع پر لڑی گئی ہے، اور جہاں پر دشمن کے راڈار جو ان کو جام کیا گیا، ڈرونز کو ہیک کیا گیا، طیاروں کو ہیک کیا گیا، دوسرے سسٹم کو ہیک کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس جنگ نے آئندہ کی جنگوں کے لیے ایک تصویر جو ہے وہ آگے ہمیں پیش کی ہے کہ آئندہ کی جنگیں کیسے ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے درست کہا. آئندہ جو جنگیں ہیں اس سے اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ جو جس طرح کی پہلے ایک روایتی ہتھیاروں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی، اب شاید وہ جنگیں اب روایتی ہتھیار تو استعمال ہوں گے لیکن جنگ کو جیتنے کے لیے اور جنگ میں پاسا پلٹنے کے لیے لیٹسٹ ڈیجیٹل وارفیئر جو ہے اس کا استعمال جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہوگا. اور جیسا کہ ابھی آپ کے ایک مہمان نے بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل وارفیئر کا جو معاملہ ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے مطلب چین بہت آگے جا رہا ہے. اب یہ جو میں نے آپ نے دیکھا کہ یہ جو جے سی ٹین جو ہے اس کے اندر جو انہوں نے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں جو طیارے ہیں اس وقت وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر ہیں، اور وہ مطلب جسے کہنا چاہیے کہ تقریباً دونوں کی اگر اسپیسیفکیشن دیکھیں تو آپ بالکل اسپیسیفک وائز جو ہے بالکل نیو جنریشن کے ہیں. لیکن جو ٹیکنالوجی کا جو استعمال کیا ہے چین نے اپنے طیاروں کے اندر وہ انتہائی جدید ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا جو ہے اب کوشش کر رہا ہے، اس کی بہت زیادہ جو کوشش ہے وہ ہے اے آئی کے اوپر، کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ سبقت حاصل کرے. ابھی چند اسی ایک مارکے کے بعد امریکن ماہرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے مانا ہے کہ امریکہ کو کوشش کرنی ہوگی کہ وہ چین کی جو اے آئی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کنٹرول کرے اور اس کے اوپر اس پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرے. کیونکہ ابھی دفاعی معاملہ سے بھی ہٹ کر آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ ایسا ہے کہ چین کی جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے کامیابی حاصل کر رہی ہے. اچھا، خاص طور پر یہاں اس تقابلی جو اسلحے کا جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے چپ ٹیکنالوجی. اب امریکہ کی پوری پوری کوشش یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ چین کو چپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے محتاج کرے، لیکن میں ابھی آپ نے دیکھا بھی کہ کچھ جو پابندیاں انہوں نے لگائیں اس پہ چائنا کی طرف سے بہت زیادہ سخت آبزرویشن آئی، لیکن جو مجھے غیر جانبدار کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے شاید غالباً چپ ٹیکنالوجی کے اندر بھی کچھ ایسی کوئی موڈیفیکیشن کی ہے کہ وہ جو چپ ہیں اس کے اندر بھی کوئی نئی چیز ایک ایسا ریفارم لے کر آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ چین کو جو یہاں پر گھیرا کرنا چاہتے ہیں چپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کامیاب نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو اس وقت بڑھتی ہوئی جو دفاعی جو اس وقت ترقی ہے جو اس کی بڑھتی ہوئی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو چین آگے بڑھ رہا ہے اس کو شاید روکنا جو ہے نا مغرب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے اور ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ چین کی ٹیکنالوجی جو اتنی لیٹسٹ ہے، مثال کے طور پہ ابھی ایک رپورٹ حالیہ طور پر آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے جو جوہری جو ہتھیار ہیں، مطلب روس کو تو سب پتا ہے روس کے پاس سب سے زیادہ ہے 6030 کے قریب ہیں، اوپر 6700 کے قریب، امریکہ کے پاس 530 کے قریب ہیں، اور لیکن چین کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت 400 کے قریب ایٹم بم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان ایٹم بموں کے ساتھ کچھ ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے فٹ کر دی ہے کہ وہ امریکہ کے جو جوہری ہتھیار ہیں 560 جو یا 500-600 جو بتایا جا رہے ہیں 5600 ان کے اوپر بھی وہ سبقت رکھتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ چین جو ہے بلا شبہ دفاعی معاملے میں بہت آگے جا رہا ہے، اور بین الاقوامی جو دفاعی ماہرین ہیں مغرب کو یہ کہتے ہیں کہ 2030 تک چین جو ہے اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد جو ہے 15,000 تک لے جا دے گا. تو ایسی صورت کے اندر پہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ماننا پڑے گا کہ دفاعی صلاحیتیں جو ہیں چین کی اس وقت سب سے زیادہ ہیں اور سب سے آگے ہیں.
جی فیصل محمد خان صاحب، میں نے سوال کیا کہ کیا اب اس واقعے سے خطے میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے، اور کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ یہ جو ممالک ہیں جو ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، جو جدید جنگی ساز و سامان تیار کر رہے ہیں اور بیچنے کے لیے وہ دوسرے ملکوں کی طرف آتے ہیں اور اپنا منافع کھڑا کرتے ہیں، تو کیا اب ضرورت نہیں ہے کہ یہ جنگ کا میدان بننے کی بجائے یہاں پر امن قائم ہو، تاکہ پیسہ جو ہے وہ جنگی ہتھیاروں پر لگنے کی بجائے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے جو غربت کے پسے ہوئے ہیں؟
دیکھیے، یہ جو بات آپ نے کی ہے بلا شبہ یہ تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، خاص طور پر اس خطے کے اندر. ایران کے وزیر خارجہ بھی یہاں پہ آئے اور ایران کی کوشش بھی ہے، کیونکہ ایران اس خطے کے اندر بلا شبہ ایک اہمیت کا حامل ملک ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہے اور بھارت کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ایران کی بھی شروع سے یہ کوشش رہی ہے، اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں چین کی بھی کہیں نہ کہیں بلکہ پس پردہ اسٹل ان کی ابھی بھی کوشش ہے کہ یہ معاملات جو ہیں بھارت کے ساتھ، ایون دو کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی معاملات دیکھیے، کیونکہ پڑوسی تو کبھی بدل نہیں سکتے. تو آپ نے جو اپنی بات کی کہی ہے بالکل ایسا درست ہے کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے بنیادی طور پر ایک نیا جو ہے ایک ورلڈ آرڈر جو ہے اپنے درمیان ان خطے کے درمیان ایک ایسا ترتیب دینا ہوگا کہ ہم جنگ و جدل سے بچیں. لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے اس پروگرام میں یہ جو ڈسکس کیا ہم نے، یہاں پہ ایک چیز ابتدا میں جو آپ نے کہی تھی کہ اس کی اصل میں بہت بڑی اہمیت ہے، جو آپ نے انٹرو میں کہی تھی کہ جو بڑی طاقتیں ہیں نا اصل بنیادی طور پر وہ اپنے جو ہتھیاروں کی جو ایک روایتی اسلحے کے ڈیلر کو آپ کو پتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اسلحے کی مارکیٹ کو رکھنا چاہتی ہیں، تو ان کو obviously اب ان کو کوئی نہ کوئی میدان چاہیے ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے یوکرائن کا ہے، دیکھیں یوکرائن کو جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ ہی کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ یوکرائن کو کبھی بھی نیٹو کی ممبرشپ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ کار تھا اور یہاں بھی یہ ایسے ہی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے. اور اب چونکہ معاملہ جو ہے بڑی طاقتوں کے درمیان آ گیا ہے، یہ جو ابھی آپ نے JC-10 کی بات کی تھی تو میں نے دیکھا تھا اس کی اسپیسیفکیشن، تو یہ صرف رافائل کا خطرہ نہیں ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر لامحالہ سی بات ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ضرور کوشش کریں گی کہ اسلحے کی دوڑ شروع ہو، اور کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ جو ہے آرڈر جو ہے چائنا کی طرف جائیں گے، اور رافائل کے ابھی صرف کچھ ملکوں میں نے آرڈر کینسل بھی کر دیے ہیں. تو بلا شبہ یہ جو ہے یہ ایک قابل غور جو ہے سچویشن اس وقت دنیا ایک نئی صورت نئی پیرائے کے اندر داخل ہو چکی.
جناب فیصل محمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت ہمیں آپ نے دیا، پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے. بہرحال جنگ جہاں پر بھی ہو تباہی لاتی ہے، امن نہیں لاتی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور پر خطے کے ممالک جو ہندوستان اور پاکستان ہیں، جہاں کے عوام جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں، وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اربوں ڈالر جو جنگی ہتھیاروں پر خرچ کیے جا رہے ہیں، امن یہاں پر قائم ہو اور یہی پیسہ جو ہے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے، تاکہ عوام سکون اور چین سے رہ سکیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین سنتے ہیں دعائے کمیل کے بعض اقتباسات. سامعین، دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے، جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی. اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت، قدرت، جبروت، عزت، عظمت، سلطنت، ذات، اسماء، علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں، اور پھر یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے انجام کی یاد آوری کراتے ہیں، اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں. آپ دعا کو جاری رکھ رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں. آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرارك يا معذبي بنارك يا بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدليت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا تسلط النار على وجوه خرت لأومتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مودحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ومائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سأت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا ونوب بك ولا أخبرنا بفولك عنك يا كريم يا وأنت تعلم ضعفي عن غليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكارهم على أهلهم بلاء الذالك بلاء